بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون درود بحضرة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل یہ سعادت صاحبان ایمان کے شامل حال فرما رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر سے اپنے اوقات کو منور کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ اس امام کا کہ جس کی معرفت و شناخت آسمان والے زیادہ رکھتے ہیں زمین والوں کی نسبت سے اور جس کے لیے عرش الہی کے دائیں جانب مکتوب ہے کہ یہ وہ امام ہے جو چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے پروردگار بہتر سے بہتر انداز سے اس کشتی نجات سے متمسک ہونے کی اور اس ہدایت کے چراغ سے اور ان کے فیوزات سے اپنے زندگی کو اپنے وجود کو منور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کا موضوع گفتگو صفات منتظر ہے اور مسلسل اس سلسلے گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ انتظار میں زندگی بسر کرنے والے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ وظائف ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن ادا نہیں کرے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسی پشیمانی کا اور ایسے افسوس کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ جس کے بعد اس انسان کے لیے کوئی راہ نجات باقی نہ رہ پائے۔ یہی سبب ہے کہ مسلسل آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے زمانے انتظار میں زندگی بسر کرنے والا اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو مستعد کرے، ان خصوصیات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرے جو تاریخ میں انسان ائمہ اور انبیاء کے باوفا اصحاب کے اندر دیکھتا ہے، ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو چاہے حالت انتظار میں اس کی موت واقع ہو جائے، اگر آمادگی کے ساتھ ہے یعنی یہاں دوسرے قدم پر اسے بلایا جائے اور اس کا دوسرا قدم اپنے مولا و آقا کی جانب بڑھتا ہوا نظر آئے، ایسا فرد اگر حالت انتظار میں بھی اس کی موت واقع ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اور طب کی روایت ایسا ہے کہ وہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد کے ہمراہ تلوار سے جہاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، باوجود اس کے کہ حالت انتظار میں ظاہری اعتبار سے ظہور واقع نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ آمادہ تھا لہذا پروردگار متعال کی جانب سے اتنا عظیم اجر اس کے شامل حال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آمادہ نہیں ہے اور ظہور کا وقت آ جائے تو بھی اس کے ہاتھ خالی رہیں گے، معجزہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آمادگی انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو اس قابل ہو سکے گا کہ اس عظیم مرتبے کو، اس عظیم مقام کو حاصل کر سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں، زبان سے ہم شاید دن میں حد اقل ایک مرتبہ العجل العجل کی صدا بلند کرتے ہیں، لیکن اگر آج مولا کا ظہور ہو جائے تو تھوڑا اپنا امتحان لے لیجئے، آسان نہیں ہے، آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہنے والا کہے مولا ابھی تو دنیا دیکھنا چاہی تھی، ابھی تو امریکہ کا ویزا لگا تھا، اگر کچھ عرصے کے بعد آپ آ جاتے تو کیا خوب ہوتا۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھ لیجئے، ہر انسان اپنے اعتبار سے، ارے ابھی تو شادی کی بات طے ہوئی تھی اور بلاوا آ گیا، ارے مولا آپ کو کیا خبر نہیں تھی کہ بزنس کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے یہ ایام بہت ہی، سال میں ایسے دن بہت ہی کم آتے ہیں، مولا کاش ان دنوں کے بعد آ جاتے جب کاروبار بھی ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ جب کاروبار گرم ہو اس موقع پر آپ کیسے ظہور فرما گئے۔ اب بہرحال یہ حکایت ہو، واقعہ ہو، لیکن اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ پرانا زمانہ ہے، اپنے اعتبار سے کاروبار کس چیز کا کرتا ہے، صابن اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اسے بیچتا ہے، اور خوش کرنے کے لیے اسے کھلی فضا میں اور آسمان تلے رکھ دیا کرتا ہے۔ ایک طرف سے امام کی محبت کا بھی بہت اقرار کرنے والا ہے، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، اس زمانے انتظار میں زندگی بسر کرتا ہوں، چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں سے کوئی واسطہ بنا کر بہت کوشش کی کہ بھائی مجھے لے جاؤ، میرے مولا و آقا کی زیارت کروا دو۔ ایک مرتبہ لے جانے والے کہا آمادہ ہو جاؤ، چلو، اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے، کہا چلو ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں، امام سے پوچھیں گے، اجازت لیں گے، اجازت دے دی تو تمہیں بھی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو جائے گی، بہت خوش ہو گیا، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے۔ راستے میں بارش ہو گئی، کہا میرا مال سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، خود بتا رہا ہے کس مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ آسان نہیں ہے عزیزان کرام، زبان سے العجل العجل کہنا بہت آسان ہے، مقام عمل میں اس العجل العجل کو ثابت کرنا، اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تاریخ اپنے اندر عبرت کے بہت سارے سامان کو لیے ہوئے، ہم جیسے بہت سارے پہلے گزرے تھے مقام امتحان میں، قدم ڈگمگا گئے عزیزوں، لہذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، اسے اپنے اندر پیدا کیجیے، اور وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا عیوب ہیں کہ جو اگر انسان کی زندگی میں پائے جائیں تو انسان کے پائے ثبات میں لرزش آ جاتی ہے، انسان اپنے مولا و آقا کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے، حق کو دیکھنے کے باوجود حق کی ہمراہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے اذان کرام، بہت سارے لوگ ہیں، مولا کیوں ظہور نہیں فرماتے، اتنا ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہاں سے مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے مسئلہ ہے۔ فیاض مطلق پروردگار کی یہ فیض مطلق پہنچانے والی ہستیاں ہیں، جس نے جو چاہا اس در سے اسے ملا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے مومن تقاضا کرے آقا آ جائیے اور اللہ کی طرف سے اس نے ظہور نصیب نہ ہو؟ یہ ہماری طرف سے مشکل ہے، زمینہ فراہم نہیں ہے، وگرنہ جیسے ہی زمینہ فراہم ہوگا امام کی جانب سے ظہور ہو جائے گا، رب کی جانب سے اجازت دے دی جائے گی، اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے۔ اب یہ دونوں واقعات شاید مشہور بھی ہیں، لیکن فقط اس خاطر آپ کو بیان کرنا ہو، بولنا بہت آسان ہے عزیزو، مقام عمل بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں واقعات صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک واقعے میں، اچھا دونوں میں مشابہت کچھ اس اعتبار سے ہے، چاہنے والا آ کر کہتا ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ ظاہری اعتبار سے حکومت تو آپ کا حق ہے مولا، کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اور دونوں آ کے کیا کہہ رہے ہیں، چاہنے والے بہت سارے ہیں، آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اگر اتنے چاہنے والے علی کو نصیب ہو جاتے تو علی حتمن قیام کرتے۔ یہ مشترک بات ہے ان دونوں واقعات میں، لیکن ایک جگہ پر امام نے دلیل نہیں دی، فقط یہ بیان کر دیا ہمارے واقعی چاہنے والوں کی تعداد اتنی ہے، اتنی نہیں ہے جتنا تو سمجھ رہا ہے۔ دوسرے واقعے میں امام نے دلیل دی، سدیر سیرفی امام کا چاہنے والا، کہا مولا کیوں قیام نہیں کرتے؟ آج بھی ہے نا کہنے والے، مولا کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مہمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اب بہرحال بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دوں، مہمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بن بلایا ہے جی، اور ایک وہ کہ جسے آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا وقت مقرر، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، جیسے ہی بیل بجتی ہے آپ خوشی سے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، لیکن جب بن بلایا مہمان آ جائے، ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ بہرحال دروازہ تو کھولنا پڑے گا، بہت ساری اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں، وگرنہ اسلامی تعلیمات کے مطابق میزبان کو یہ حق ہے، مہمان نوازی کرنا چاہے اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی زندگی ہے، آپ اپنے اعتبار سے وقت نکال رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے وقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسے بھی اسلام حق دیتا ہے کہ اگر وہ کسی اہم کام میں مصروف ہے دروازہ نہ کھولے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بار دق الباب کرو، دوسری بار دق الباب کرو، تیسری بار دق الباب کرو، جواب نہ ملے تو چلے جاؤ، کوئی سوئے زن نہ رکھو، چلے جاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہو کہ گھر میں کوئی ہے، بتائیے بعد میں کیا حشر کرتا ہے؟ والی کے اسلام اس سے کیا کہہ رہا ہے، چلے جاؤ، کچھ اسلوبی سے چلے جاؤ، بھائی آپ کے لیے ابھی اس وقت دروازہ نہیں کھولنا چاہتے، ہم کیا کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ بٹھاتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اچھی طرح سے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ جب وہ بےچارا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد واقعی مہمان نوازی شروع ہوتی ہے۔ مہمان نوازی بھی اس خاطر کی کہ خدا نہیں ہے، مجبوری ہے، جب چلا گیا تو زبان تو اس کی غیبتوں سے اپنے نام اعمال کو اور گناہوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے انسان جب دور ہوتا ہے اذان گرامی، تو اسی طرح سے قدم بہ قدم گناہ اس کی زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، کہنے آپ کی خدمت میں یہ چلا ہوں، مہمان کی دو قسمیں ہیں، بن بلایا مہمان انسان کو اس لیے پریشان کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن جسے بلایا ہو اس کے لیے حالت انتظار میں ہوتا ہے، میں اور آپ کون ہیں، منتظر، حالت انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آنے والا یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں کسی وقت بھی آ جاؤں گا۔ اور اگر واقعا انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو جس طرح سے مہمانوں کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہوتی ہیں، بعض مہمان انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں، بعض مہمان ہمارے لیے مفید نہیں ہوتے، ظاہری اعتبار سے سر کا درد ہوتے ہیں تو آپ کی مثلا زبان میں، لیکن بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں، بن بلائے بھی آ جائیں تو انسان کہتا ہے نہیں نہیں آپ ضرور تشریف لائیں، بھائی انہی کی وجہ سے تو سب کچھ چل رہا ہے، اذان کرامی تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیجیے، جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں وہ واقعی مہمان نہیں ہے، اس کائنات کا میزبان ہے، ساری کائنات اس کے لیے سجائی گئی ہے، اگر اس کے لیے ہم نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا اور وہ بن بلایا نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کسی وقت بھی آ جاؤں گا, منتظر رہو, میرا ساتھ دو, اسی میں تمہاری دنیا بھی ہے, اسی میں تمہاری آخرت بھی ہے. اور پھر انسان آمادہ نہ ہو تو کافی افسوس ملنے کے سوا اور کیا انسان کی زندگی میں باقی رہ جاتا ہے. اجزان گرامی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آسان نہیں ہے. مولا کیوں ظہور نہیں فرماتے, مولا کبھی اپنے کردار میں جھانک کر دیکھ. امام کے پاس آ کر کہہ رہا ہے مولا کیوں ظہور نہیں کرتے, کیوں قیام نہیں کرتے آپ. امام نے کہا بتاؤ کتنے چاہنے والے ہمارے ساتھ. کہا مولا 1,00,000. کہا 1,00,000. کہا مولا 2,00,000. کہا 2,00,000. کہا مولا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے آدھی دنیا آپ کی چاہنے والی ہے, آپ کیوں قیام نہیں کرتے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا اے میرے چاہنے والے فلاں مقام تک میرے ساتھ چل سکتا ہے. کہا کیوں نہیں. مرتبہ ہمراہ لیا اس مقام تک جانے کے لیے, راستے میں نماز کا وقت ہوا, امام نے اپنے اس صحابی کے ساتھ نماز پڑھی. صحابی یہ کہتا ہے کہ نماز ہم ادھر پڑھ رہے تھے, اس مقام پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا. امام نے اشارہ کیا ان بکریوں کی جانب اور کہا اے میرے صحابی, اے میرے چاہنے والے, اگر میرے واقعی شیعہ اور میرے واقعی محب مجھ سے واقعا محبت کرنے والے ان بکریوں کی تعداد کے برابر بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے ہیں. چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی تعداد کو گنا تو ان کی تعداد 17 سے زیادہ نہیں تھی. اس واقعے میں امام نے دلیل نہیں دی کہ تو اپنی بات میں غلط ہے اور میں اپنی بات میں سچا ہوں. وہ کیا کہہ رہا تھا 1,00,000, 2,00,000 نہیں معلوم, آدھی دنیا کے چاہنے والوں پر مشتمل. امام کہتے ہیں واقعی چاہنے والے 17 سے زیادہ نہیں. لیکن اعزاز کرام دوسرے واقعے میں امام نے دلیل بھی دے دی اور ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. اپنے اپنے دلوں میں جھانکو, دیکھو کس مقام پر کھڑے ہو. کسی کو اس کی جان عزیز ہے, کسی کو اس کا مقام عزیز ہے, کسی کو اس کی شہرت عزیز ہے, کسی کو اس کی اولاد عزیز ہے, کسی کو اس کے زوجہ عزیز ہے, کسی کو اس کا کاروبار عزیز ہے, اتنا عزیز ہے, اتنا اس میں مستغرق ہے کہ اگر مولا ظہور فرما جائے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اسے وہ چھوڑ کر امام کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے. اب یہ مشہور واقعہ, لیکن واقعہ ہمیشہ انسان کو چاہیے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. آنے والا آ کر یہی کہہ رہا ہے, خراسان سے چلا ہے اور کہنے لگا مولا عرض کیا آپ کے سامنے, چھٹے امام ہی کے زمانے سے یہ دونوں واقعات تعلق رکھتے ہیں, مولا کیوں ظہور نہیں کرتے, کیوں قیام نہیں کرتے. اتنے چاہنے والے کا, کتنے چاہنے والے کا, 1,00,000 چاہنے والے ہیں. کنیز سے کہا اب یہاں پر امام نے اپنی بات کو سچا کر دکھانا ہے, دلیل لا کر پیش کر رہے ہیں. پچھلے واقعے میں دلیل پیش نہیں کی, اس واقعے میں دلیل پیش کر رہے ہیں. امام کنیز سے کہا ذرا تنور جلانا. آگ جب بھڑکنے لگی تو ایک مرتبہ کہا اے خراسان سے آ کر اپنی چاہت کا اعلان کرنے والے, جا ذرا جا کر اس آگ میں جا کر بیٹھ جا. بھڑکتی ہوئی آگ, امام کیا کہہ رہے ہیں چلے امتحان کر لیجئے, چھوڑیے اس زمانے کے سہل کو جو خراسان سے چلا تھا, آج مولا واقع ظہور فرما جائے, تنور جلا دیا جائے, بسم اللہ آؤ بیٹھو. کہ مولا ہم تو اجل 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 کی صدا اس لیے تو نہیں بلند کر رہے تھے, یہ آپ تو ہماری جان سے کیا ہے بھائی, ہماری جان لے کر کیا کریں گے آپ. کہنے لگا مولا اگر بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو ٹھیک ہے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں, آپ کو قیام نہیں کرنا ہے تو نہ کیجیے, بھائی میری جان کے کیوں پیچھے پڑ گئے. مکے سے چلا ہوا ایک شخص, نام ہارون ہے, تاریخ یہ کہتی ہے, روایت نے لکھا ہے, ہاتھوں میں بھی چپل ہے, اپنے نعلین اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے مکے سے چلا ہے. پرانے زمانے کا سفر ہے, آج کے زمانے کا سفر نہیں ہے, جو بائر ہو جاتا ہے بڑے سکون سے ہو جاتا ہے, نہیں پرانے زمانے کا سفر ہے. نہیں معلوم کتنے دن اور رات طے کر کے اپنے مولا کی دس بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے, خستہ ہے, تھکا ہوا ہے, ایسے عالم میں ہاتھوں میں نعلین ہے, ابھی داخل ہوا ہے. امام کو کہا السلام علیکم. امام نے کہا جاؤ ہارون اس جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ. کچھ جا کر بیٹھ گیا. امام اس سے بات کر رہے ہیں بھائی ذرا خراسان کے حالات ذرا بیان کرنا. اب اس کے امام کو جواب دینا تو ایک طرف یہی سوچ رہا ہوگا اس بیچارے کا کیا ہو رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد امام نے کہا جاؤ جا کر دیکھو. مرتبہ جب تنور کے دروازے کو ہٹایا, اللہ اکبر, تو دیکھا چار زانو امام کا یہ چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے, جس طرح سے وہ آگ کے جو رب نے ابراہیم کے لیے گلے گلزار کر دی تھی, صادق آل محمد کے سچے ماننے والے کے لیے بھی گلے گلزار کر دی گئی ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کتنے ایسے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد یہ تاریخی مثالیں اس لیے اجزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ تاریخ واضح طور پر بیان کرتی ہے زبان سے محبت کا اعلان کرنے والے بہت تھے لیکن مقام امتحان میں جب ان سے ان کی زندگی مانگی جائے دینے والے بہت قلیل تھے۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا ہے خراسان سے آنے والے مجھے بتا ایسے میرے چاہنے والے کتنے ہیں، کہنے لگا قسم بخدا ایسا ایک بھی نہیں، قسم بخدا ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ رضوان گرامی آپ خود اپنے دلوں کو جا کر دیکھیے، ایک آدمی ممکن ہے جان دینے پر راضی ہو جائے لیکن پیسہ مال اس کے لیے بہت عزیز ہوتا ہے، یہی سبب ہے موبائل نہیں دیتا ہے، جان چلی جائے موبائل نہیں دوں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے، ایک شخص کو شہرت اتنی عزیز ہے، مقام اتنا عزیز، سب کچھ چلا جائے۔ ہارون رشید نے یہی تو کہا تھا جب دیکھا اپنے باپ کی سیرت پر چلنے والے مامون نے کہ بھائی اتنا احترام کیا جا رہا ہے ساتھ میں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہا کہ اتنا احترام، کہا واقعا حقینی کا ہے، تو کہا جب حقینی کا ہے تو دے دو، جب حقینی کا ہے تو دے دو، اتنا احترام کر رہے ہو جانتے بھی ہو حقین کا ہے۔ کہا بیٹا مقام کے معاملے میں تو بھی جھگڑے گا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نہیں پہچانتا انسان اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا، سیکھ چاہیے اس کو بس۔ ہر انسان جا کر دیکھے کہ وہ کیا شے ہے جو اتنی اسے عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ وہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کیا شے ہے کہ جو اسے اتنی عزیز ہے کہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے، اس کا اسیر ہو چکا ہے۔ انسان تو کس مقام پر کھڑا ہے، یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ تجھے اس کائنات کے لیے بنایا گیا ہے، تجھے رب نے اس کائنات پر امیر بنایا ہے، امیر المومنین کے چاہنے والے، علی کی ولایت کے اقرار کرنے والے، تجھے اس کائنات کا امیر بنایا گیا ہے نہ کہ اس کائنات کا اسیر۔ یہ دنیا اس لیے سجائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تو اپنے کمال واقعی تک پہنچ سکے، نہ کہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ تو غافل ہو جائے اس میں، اپنے ہدف اصلی کو بھول جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو محرم کو مولا و آقا نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتین، دین داروں کی زبان پر ہے دین کا اعلان، وگرنہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، غلام ہیں۔ کس کے؟ دنیا کے، دنیا سارے کے سارے یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ یہی سبب ہے انہیں یہ غلامی اتنی عزیز ہے کہ اگر یہ دوہرائے پر کھڑے ہوں، ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا آ جائے، دنیا ذرا سی ان کی خطرے میں آ جائے، یہ اپنی دنیا کو بچانے کی خاطر دین کا سودا کر جاتے ہیں۔ بس پہلی صفت کے جو منتظر کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنی ہے، پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، انبیاء کے چاہنے والوں کو دیکھ لو، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو اٹھا کر دیکھ لو، واقعی چاہنے والے، واقعی چاہنے والے، علی کے واقعی چاہنے والوں کو دیکھ لو، ابو ذر و مقداد و سلمان و عمار یاسر کی زندگی کا جا کر مطالعہ کرو، کربلا میں حسین کے چاہنے والوں کو دیکھو عزیزوں، تمام ائمہ کے جو با وفا اصحاب تھے ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس عیب کو اپنی زندگی سے باہر نکال دو، جب علی کی غلامی مل گئی ہے تو دنیا کی غلامی، اللہ اکبر، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ اب بہرحال اگر انشاءاللہ پروردگار متعال نے موقع دیا تو آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس مطلب کو، ایک عیب ہے کہ جسے ہر چاہنے والے منتظر کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اندر سے نکال دے، اگر نہیں یہ پیروں کی زنجیر بن جائے گا، حق کو دیکھ کر بھی اس کی ہمراہی نہیں کر سکے گا۔ اور وہ عیب کیا ہے؟ مرض حب الدنیا۔ وہ عیب کیا ہے؟ دنیا سے رغبت۔ وہ عیب کیا ہے؟ دنیا سے لگاؤ۔ مولا نہج البلاغہ میں کیا خوبصورت فرماتے ہیں، انسان سن، ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو اس دنیا سے نکال باہر پھینکا جائے گا، قبل اس کے کہ تیرے جسم کو اس دنیا سے نکالا جائے، اپنے دل کو اس دنیا سے نکال دے، اپنے دل کو اس دنیا سے نکال دے۔ اب دل کو اس دنیا سے کیسے نکالا جائے گا؟ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس مطلب کو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا داری چھوڑ دے، مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، نا نا اسی دنیا میں رہے، لیکن اپنا دل ان دنیاوی چیزوں سے نکال دے، تیرا دل ملا ہونا چاہیے تیرے رب سے، ختم مرتبت سے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ تیرا دل جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ نہ کہ ان دنیاوی پست چیزوں کے ساتھ، مگر نہ یاد رکھ قدم لرزا جاتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبیداللہ بن حر جوفی سعادت کے قدموں پر تھی، کس سبب سے امام کی ہمراہی نہ کی، کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا بتائیے؟ اپنی جان سے محبت ہے، بعض اوقات اولاد سے محبت، زوجہ سے محبت انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے، راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. جزاک اللہ خیر، توجہ کیجیے. کربلا اپنے اندر ان ساری مثالوں کو لیے ہوئے ہیں. خداوند متعال سے دعا کیجیے، پروردگار مجھے دنیا سے بے رغبتی عطا کر، حب دنیا کے مرض سے میرے دل کو میری روح کو پاکیزہ فرما. وگرنہ یاد کیجیے گا، یا دنیا کی محبت یا علی کی محبت. توجہ چاہتا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آ جائے گی. میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ دیا نہج البلاغہ کلمات اقتصار میں، جا کر پڑھ لیجیے گا. مولا فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت کچھ ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کباب ہم ثواب، کہ بھائی اگر دونوں ہو جائے تو کیا چاہیے مولانا صاحب، کتنا اچھا ہو جائے گا، یہ کیا ضرورت ہے کہ نہیں. علی فرماتے ہیں بھائی سودا کر لے، ایک شے کو اپنے لیے انتخاب کر لے، یا دنیا یا آخرت، یا علی یا شیطان، نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کو تو اپنے جو ہے وہ ہمراہ رکھ سکے. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں یہ مشرق اور مغرب کی طرح سے، اگر ایک کے قریب ہوگا حتمن دوسرے سے دور ہوتا چلا جائے گا. آخر میں فرمایا دو شوکنوں کی طرح سے، عام طور پر شوکنوں کا ایسے ہی حال ہوتا ہے نا عزیزان گرامی، شوہر کی نسبت سے اپنے شوہر سے کیا کہتے ہوئے نظر آتی ہیں. اب تعلیمات اسلامی کے برخلاف ہے، لیکن یہ کہتی کہ یا وہ، دونوں نہیں ہو سکتا بھائی، یا وہ ایک کا فیصلہ کر لے تو، تو انسان تو بھی اب ایک کا فیصلہ کر لے، کسی ایک کی غلامی میں چلا جا، دونوں کی غلامی میں جا نہیں سکتا ہے. یاد رکھیے گا جتنا میرے اور آپ کے اندر بے رغبتی کا لیول دنیا کی نسبت سے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی رغبت آخرت کی نسبت سے بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا انسان دنیا کی محبت میں اس دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، بھول جائے کہ آخرت کی محبت اس کے دل میں باقی ہو ہی نہیں سکتا، جتنا اس کا لیول بڑھ گیا اتنا آخرت کا لیول گر جاتا ہے. کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. عزیزان گرامی یہ دنیا اور اس کے مظاہر انسان کو حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اس سے محروم کر دیتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ اولاد یہ زوجہ، قرآن سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ ہے کہ جسے جان جیسی زندگی جیسی نعمت دی گئی اور اس سے اپنی آخرت نہ بنا سکا، جسے ہم نے اہل و عیال دیے اولاد دی زوجہ، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا سکتا ہے. لیکن یہ نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت نہ بنا سکے بلکہ اس کی آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے. شفین میرے مولا کا ایک ظاہری اعتبار سے ہمراہ ہر سما، امام کے ساتھ ظاہری اعتبار سے شفین میں ہمراہ تھا. کہتا ہے کہ جب ہم شفین سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ پر امام پہنچے، ایک مرتبہ پشت فرس سے زمین پر آئے تو زمین سے موجود مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا سونگا اور پھر کہا ہاں یہی وہ زمین ہے کہ جس سے وہ لوگ خداوند متعال کی بارگاہ میں محشور کیے جائیں گے کہ جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، بدون حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اب بہرحال علی کی اس طرح سے معرفت تو رکھتا نہیں تھا، بہت سارے دوسرے مقاصد کی خاطر میرے مولا کے ساتھ تھے. واقعا میرے مولا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں علی نے جتنے کڑوے گھوٹ بھی ہیں یہ علی ہی کا دل جانتا ہے، یہ علی ہی کا دل جانتا ہے، ساتھ ہے بات نہیں سنتے. علی کہہ رہے جنگ کرو، ارے تم کیسے ماننے والے ہو، وہ باطل پر ہیں لیکن ایکا کیے ہوئے ہیں، تم حق پر ہونے کے باوجود. علی راضی ہے میرے دس ساتھی لے لو، ایک ساتھی اپنا دے دو کہ جسے اپنا امام قرار دے دو اس کے سامنے سارے تسلیم کم کر دے، ہم کیسے جاننے والے عزیزو. جب قبول کر لیا مولا آقا تو ہے، دنیا و آخرت کی سعادت تیرے ہاتھوں میں، تو پھر انہیں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ جب تک سانسوں کی روانی ہے ایک بہترین موقع ہے میرے لیے عزیزان گرامی اور آپ کے لیے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں. کہتا ہے کہ میں گھر پر آیا، جب اپنے گھر پر آیا کوفے کا رہنے والا تھا تو اپنی زوجہ سے اس بات کا تذکرہ کیا، زوجہ علی کی معرفت سے لبریز دل لیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگی علی کے جملے ہیں صبر کر لے، کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا ایک بیابان میں ایک چند درخت تھے بس اس جگہ پر کھڑے ہو کے ایک زمین پر پہنچے اور مٹی اٹھانے کے بعد کچھ اس طرح کے کلمات اپنی زبان پر کہے تمہارے مولا نے، صبر کر لے، علی کے جملے ہیں جز حق کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جز حق کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرد کہنے لگا، کوفے کا تو رہنے والا تھا، 20 سال کے بعد، اب بہرحال 20 سال یا 23 سال، جنگ صفین کے تقریباً 23 یا 24 سال کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، ابن زیاد کی فوج کے ہمراہ، کہ یہ بھی ایک درد بھرا منظر ہے عزیزان گرامی، کبھی آپ اس پہ تصور کریں تو انسان واقعاً جتنا روئے کم ہے۔ ابن زیاد کی فوج کے ہمراہ ایک مرتبہ میدان کربلا پہنچا، جب میدان کربلا پہنچا وہ نشانیاں جسے 23 سال پہلے درک کر چکا تھا ایک مرتبہ ریکال ہو گئی، اسے یاد آ گئی، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ مرتبہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نواسے رسول کی خدمت میں پہنچا، سارے واقعے اور ماجرے کو بیان کیا، مرتبہ علی کے فرزند نے سوال کیا، بتا جبکہ سارا ماجرا تیرے لیے آیا ہو گیا، آشکار ہو گیا، اب معنا، اب تو ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے برخلاف ہے؟ کہنے لگا، مولانا ان لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میرے بیوی بچے، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد انہیں مار دے، قتل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امام کی ہمراہی کو چھوڑ دیا۔ جتنا انسان عزیزان گرامی اپنی زندگی میں غور و فکر کرے گا، اسے احساس ہوتا چلا جائے گا وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اگر آج آپ کو موقع ملے تو سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کو جا کر پڑھ لیجئے گا، کہ جس میں واضح طور پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، اگر تمہیں اپنے آبا کی نسبت سے، اپنے بچوں کی نسبت سے، اپنے خاندان کی نسبت سے، اپنے بھائیوں کی نسبت سے، اپنی زوجہ کی نسبت سے، اپنے اس مال کی نسبت سے کہ جسے تم نے جمع کیا ہے، اپنی اس تجارت اور بزنس کی نسبت سے کہ جو تم کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اپنے ان گھروں کی نسبت سے جو تمہیں بہت پسند ہے، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ اس محبت کے مقابلے میں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا تمہیں کمتر عزیز ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کس مقام پر کھڑا ہے؟ یہ تجھے سعادت نہیں دے سکتی ہیں یہ چیزیں، تیری دنیا بھی برباد کر دیں گی، تیری آخرت کی بھی بربادی اس دنیا کی محبت میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ اس بات کی تفاصیل آپ کی خدمت میں آئندہ گفتگو میں پیش کی جائے گی، کہ اگر میں بے رغبت ہونا چاہتا ہوں، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اتنی بات یقینی ہے، وفا کے پیکر جتنے بھی صحابی گزرے ہیں، جتنے بھی ائمہ کے چاہنے والے گزرے، سب کے سب دنیا سے بے رغبت تھے، سب کے دلوں میں آخرت کا عشق بھرا ہوا تھا۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اے در اہل بیت پر اپنی جبی جھکانے والے، در اہل بیت سکھاتا ہے کہ تو کس طرح سے اپنے دل کو اس دنیا سے باہر نکال سکتا ہے، اپنے دل میں آخرت کی محبت بھر سکتا ہے، طریقہ در اہل بیت سکھاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ تو قدم آگے بڑھا، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ اس دل سے دنیا کے تمام مظاہر کی محبت نکلتی چلی جائے گی، اور یہاں دنیا کی محبت کا نکلنا، وہاں آخرت کی محبت تیرے دل و وجود میں بھرتی چلی جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ پھر مومن کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کب اس کے جسم اور روح کا، کب وہ مقام آئے کہ اس کے جسم اور روح میں جدائی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کچھ آباد کر چکا ہے، عاشق موت ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کربلا والے موت کا عشق لیے ہوئے تھے، حسین کے اعزاء و اقارب کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو، حسین کے اعزاء و اقارب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسین کے صحابیوں کی، حسین کے غلاموں کی۔ اللہ کتنے بے رغبت تھے دنیا سے، کتنا آخرت کا عشق ان کے وجود میں تھا۔ اللہ اکبر، شب عاشور ہے، نافع بن ہلال کہتے ہیں میں اپنے مولا کے ہمراہ تاریکی میں جب اپنے مولا کو یکو تنہا جاتے دیکھا، ایک مرتبہ اپنے مولا کے ہمراہ ہو چلا، امام نے کہا نافع تم ہو؟ کہا مولا میں ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے آئیے سب مل کر قبل اس کے کہ ان جملات کو پڑھوں، جب بھی مجالس میں شرکت کریں کہ جب مصائب پڑھے جاتے ہیں جان گرامی، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ہم اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں, اگر احساس کرتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے, اگر احساس کرتے ہیں آج اگر مولا کا ظہور ہو جائے تو ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے, ہمارے قدم رک جائیں گے کسی بھی سبب سے. اگر احساس کرتے ہو عزیزو مانگنے کا یہی مقام ہے, یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں تم مانگ سکتے ہو. کچھ نہیں چاہتا رب, اہل بیت کچھ نہیں چاہتے, بس پشیمان ہو جا اور اہل بیت سے درخواست کر دے, مولا میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں, مولا تیری نظر کرم چاہتا ہوں, تو مجھے اپنی طرف پلٹا لے, مجھے اپنا بلا لے, اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دے. عطا ہوتا ہے, واقعی عطا ہوتا ہے. آئیے دیدے تصور کو بلند کیجئے, سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھیے, مولا اس مظلوم مولا پر, اس غریب مولا پر اپنا سلام بھیجئے. راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں تھا, ایک مرتبہ میں نے کہا مولا جب آپ کے جد امجد کی یاد آ جائے تو کیا کروں؟ کہا جب بھی ہمارے جد امجد کی یاد آ جائے تین مرتبہ اس طرح سے ہمارے جد امجد پر درود بھیجو. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ, سب مل کر پڑھیے. واقعاً رونے کا مقام ہے, رونے والے خدا تجھے سلامت رکھے, شہزادی فاطمہ زہرا کی دعائیں تیرے شامل حال ہیں. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ المظلوم الغریب. شب عاشور ہے, یکو تنہا میرا مولا. نافے نے پوچھا مولا کیوں اکیلے نکلے؟ کہنے لگے ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن نے کوئی کمین تو نہیں اس مقام پر لگا رکھی ہے, رات کی اس تاریکی میں خیموں پر حملہ آور ہو جائے. کس قدر فکر تھی حسین کو کہ آپ کی زندگی میں قیام حسینی پر کوئی حملہ نہ کر پائے. آج میں حسین کے فرزند علی ابن الحسین کے ودا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دن اس طرح سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کڑی الجواں فرزند نے کس طرح سے اپنے بابا سے خدا حافظی کی, اپنے بابا کے کتنے کتنے جسم سے خوالو جسم سے کس طرح سے علی ابن الحسین نے ودا کیا, یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن سنیے ذرا حسین کو کتنی فکر تھی کہ آپ کی زندگی میں کوئی خیمے پر حملہ نہ کر پایا. آؤ مل کر سلام کرو, مولا سجاد تیری غربت پر سلام. اس موقع پر نافے کو دیکھ کر کہا میں آپ سے یہ کہنے چلا ہوں کتنے بے رغبت تھے حسین کے صحابی دنیا سے, کتنا دل ان کا اچاٹ ہو چکا تھا, کتنا آخرت سے عشق بھرا ہوا تھا. ایک مرتبہ نافے سے میرے مولا نے کہا اے نافے رات کی تنہائی ان پہاڑوں سے فرار اختیار کر کے جا چلا جا, تیرا مولا تو سر آ گئی ہے. مرتبہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا حسین کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیا, شہادت سے مجھے محروم نہ رکھو. یہ حسین کے صحابی کا حال ہے. اس غلام جون کا کیا حال تھا کہ جب حسین نے کہا بڑی تم نے غلامی کی جا تجھے میں نے آزاد کیا, اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا. آقا قبول کر دو میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے, میرے جسم سے بھی ہوتی ہے, میرا رنگ سے ہے, لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا خون آپ کے باقی لوگوں سے جا ملے. کتنے بے رغبت تھے حسین کے صحابی حسین کے غلام, آؤ مانگو آقا ہمیں بھی دنیا سے اسی طرح سے بے رغبتی عطا کر دے. جن تعلیمات الہیہ کے احیاء کے لیے حسین و آل حسین نے اتنی قربانی دی, اس نے اپنے وجود کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے معاشرے کو, اس ساری کائنات کو منور کرنے کی توفیق دے دے. زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب فراہم ہو سکے. آؤ چلو قبل اس کے کہ اس بیٹے کا ودا اپنے باپ کے زخمی بدن سے آپ کی خدمت میں پیش کروں, فقط اتنا سن لیجئے حسین نے کس طرح سے اپنے اس لخت جگر سے ودا کیا ہے. میرے مولا حسین ابن علی کے لیے رخصت آخر بہت سستی بہت سستی. یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب علیکن منی السلام. بہت سخت بیویوں کے لیے حسین ابن علی سے جدا ہونا عزیزو. اور اس سے کٹھن وہ آوازیں تھیں جو بیویوں کے کانوں میں اس وقت پڑی کہ جب میرا مولا بیابان میں آ کر یکو تنہا ہے. اصغر کو بھی ایک مرتبہ زمین کربلا کے سپرد کر چکا ہے, ایک مرتبہ میرے مولا کی زبان پر یہ الفاظ آئے قبل اس کے ودا کرے بیویوں سے ایک مرتبہ. سارے عالم اسلام کو پہلی دنیا تک آنے والے کو میرے مولا نے پکارا, حل من ناصری ینصرنا. ہے کوئی حسین کا مدد کرنے والا؟ اس مقام پر ایک جملہ سن سکو گے عزیزو؟ میرے مولا نے فرمایا, حل من ذاب یزب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں علی زادیوں کی حفاظت کرے؟ میں کہوں گا کاش آتا یہ آواز علی ابن الحسین کے کانوں تک نہ پہنچی ہو. کس طرح سے بیٹے برداشت کر پائے گا؟ بس عزیزو قبل اس کے کہ چوتھے امام کا ودا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, چاہتا ہوں کہ حسین کا ودا سن لیجئے. بہت سخت تھا یہ رخصت آخر. ایسے موقع پر اپنے بیمار بیٹے کے نزدیک پہنچے. اب اس واقعے کو اور اس ماجرے کو خود چوتھے امام نے نقل کیا ہے. آپ فرماتے, میں نے اپنے اس بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ لہو لہان تھا میرا بابا. مجھے اپنے سینے سے لگایا, اسرار امامت ودیا کیے سینے سے لگایا. باپ نے اس وقت آخر اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا, بیٹا سجاد ایک دعا ہے کہ جسے میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے سکھایا ہے. انہیں ان کے بابا رسول اللہ نے, رسول اللہ کو جبرائیل نے اس دعا کی تعلیم دی ہے, بیٹا سجاد جب کوئی مشکل وقت آ جائے, جب کوئی سخت وقت آ جائے, جب کوئی عظیم مصیبت آ جائے, بیٹا اس دعا کو پڑھ لینا, خدا صبر دے دے گا. اس دعا کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سکھائے اس وقت آخر میں, بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طہٰ والقرآن العظیم. اس طرح سے رب کی بارگاہ میں طلب کرنا تجھے رسول کا قرآن کا واسطہ. اے وہ خدا جو سائلین کی حاجت کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے, انسانی ضمیر میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے, اے کرب میں مبتلا لوگوں کے کرب کو دور کرنے والے, اے غم و اندوہ میں مبتلا لوگوں کے غم و اندوہ کو دور کرنے والے, اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے, کم سن بچوں کو رزق دینے والے, اے جو تفسیر کا محتاج نہیں ہے تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور میری اس مشکل میں میری مدد فرما. سید سجاد کو اس وقت آخر اس دعا کی تعلیم دی, فرمایا بیٹا سجاد جب کوئی مشکل وقت آئے اس دعا کو پڑھ لینا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, آقا کیوں اس دعا کو سید سجاد کو تعلیم دے رہے ہو؟ شاید میرا مولا یہ بیان کرے, ارے جب خیمے جلیں گے چادریں چینی جائیں گی, بلوے عام ہوگا, میرا سجاد کیسے ان مصیبتوں کو صبر کر سکے گا؟ دعا مانگتا چلا جائے گا, خدا صبر دیتا چلا جائے گا. باپ کچھ اس طرح سے ودا کر کے چلا, بیٹے کا ودا سننا چاہو گے تو سنو, اگر دل رکھتے ہو تو رو لو. گیارہویں کا دن ہے, بے کجاوا اونٹ ہے, بیٹے کا ودا, بے کجاوا اونٹ گلے میں تو, ہاتھوں میں ہتھکڑیا, پیروں میں بیڑیا, کچھ کر نہیں سکتا. پھوپھی اما کی نگاہ بڑی دیکھا, روح ہے کہ کپس ان چھری سے برباد کی جاتی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا, یا بقیت جدی بھابی و اخوتی, اے میرے نانا کی نشانی, اے میرے بابا کی نشانی, اے میرے بھیا کی رفا, میرے بابا کو بیگاروں کا بن لاشا. اے خدا تمہارے گھر میں جب کوئی موت واقع ہو جاتی ہے
کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر دلاسا دیتے ہیں. ابھی روزے عاشور ایک شخص کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ہم اس کی تعزیت کے لیے پہنچے, ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا ارے صبح انتقال ہوا شام ہم نے دفنا دیا, آئے سید سجاد روزے عاشور ختم ہوا, گیارہویں کا دن اس عالم میں اپنے بابا سے جدا ہو رہا ہے. پوپی اما میرے بابا کا میں گھوڑوں کا میں اے ظاہر حسین خدا تجھے سلامت رکھے. اس موقع پر زینب نے دلاسا دی بیٹا سجاد یہ لاشیں دفن ہوں گے, ارے حسین کی قبر کے نشان آباد ہوں گے, دشمن جتنا مٹانے کی کوشش کرے گا اتنا یہ آباد ہوتے چلے جائیں گے. ظاہر حسین تجھے زینب کی دعا سید سجاد کی دعا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. جو زندگی کے اوقات و لمحات باقی رہ گئے ہیں تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ مومنین اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, ان کی دنیا و آخرت کی سعادت اس میں پوشیدہ ہے, جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے یہ علماء کرام, یہ مراجع اعظم, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ رزق معنوی جو در اہل بیت سے ان مجلسوں سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے بہتر طریقے سے روزانہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں خصوصاً جن کے لیے التماس سے دعا کے لیے کہا گیا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب. ہم سب روحانی اعتبار سے مریض ہیں, پروردگار اپنے امراض کو تشخیص دینے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اپنے مولا و آقا کے لیے مستعد اور آمادہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. واقعی منتظرین میں ہم سب کا شمار فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان علی الخصوص شیعان حیدر کرار آباد ہیں, دشمن سے برسر پیکار ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, انہیں ان کے دشمنوں پر نصرت و فتح عطا فرما. عزاداران امام مظلوم جہاں کہیں حسین ابن علی کی عزا کر رہے ہیں, انہیں بامعرفت طریقے سے اچھے طریقے سے عزا بجا لانے کی توفیق عطا فرما. عزاداران امام مظلوم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن عزا ہے مکتب اہل بیت کا دشمن ہے, اگر قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس سال اور ہر سال تیرے نبی کی گھر کی, تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی علی الخصوص کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما. با معرفت طریقے سے امام کی زیارت کرنے کی, با معرفت طریقے سے امام کی عزا بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قلب مضطر و مضطرے میں امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام شہداء اسلام کے لیے, حاضرین مجلس کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, تمام مراجع کرام اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جانے والے جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير, برحمتك.